जो बातें कही जा रही है क्या वो सच्ची है? हम क्या है हमारे आवाज से हम आपसे करेंगे? देखो तासुब के अहमद को कुछ देने के मुकाबले और मोहब्बत के साथ हमसे गरीब होकर हमारे बारे में कुछ सुनने की कोशिश करें, ताकि गलती में वो नादानी न करें और कुछ गुनाह से कर सकें। माइक पर जनाब मौलाना अब्दुल वफा साहब बनारसी पेश करेंगे पहले अस्तित्व के बारे में तासुब भाव और उनका इलाज।
झूठ बना दे और झूठ को सच बना दे, मीडिया अगर चाहे किसी अच्छे इंसान को बदनाम कर दे और किसी बदनाम इंसान को आपकी नजरों में मुअज्जब बनाए। एक मुसलमान के लिए दीन के मसाइल के सिलसिले में मीडिया क्या है कि जलसे हैं, उलमाए किराम के स्टेज हैं, किताबें हैं, मस्जिदों के मिंबर, ये दीन का मीडिया। आज दीन के मीडिया को इस्तेमाल करके मतलब के अहले हदीस के ताल्लुक से दिमागों के अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि आज लोग अहले हदीस के नाम से भागते हैं, मिंबरों से, स्टेजों से। जिस मुसलमान को यह सिखाया गया हो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते, एक वो मुसलमान जिसके दिल में जर्रा बराबर भी नबी से प्यार हो, नबी से मोहब्बत हो, वो आदमी क्या उन लोगों के साथ उठना, बैठना, चलना, फिरना या उनसे ताल्लुकात कायम करना पसंद करेगा जिनके बारे में उसके दिमाग में बिठा दिया गया हो कि नबी को नहीं मानते। जिन सहाबा के बारे में हर मुसलमान ये जानता है और मानता है कि अल्लाह के नबियों के बाद इस जमीन पर सबसे अफजल अगर कोई कौम है तो सहाबा की कौम है, उन सहाबा के बारे में जब दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि अहले हदीस सहाबा को नहीं मानते, ये इमामों के दुश्मन है, ये अल्लाह के वलियों के दुश्मन है, ये अंग्रेज की पैदावार है, ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, जब इस तरीके की बातें जिलो दिमाग में भरती जाए तो हमारा ही मुसलमान भाई हमको गाली दे तो कोई हैरत की बात नहीं, उसको वही पट्टी पड़ेगी। वो अगर हमसे लड़ रहा है तो सवाब समझ के लड़ रहा है, वो ये समझ रहा है कि वो अपने नबी का डिफेंस कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, सहाबा को नहीं मानता, इमामों को नहीं मानता। सवाल ये है कि मौलवी साहब ने मिंबर से खड़े होकर कह दिया कि अहले हदीस सहाबा को नहीं मानता, एक साहब आए स्टेज लगाया और आपको ये पट्टी पढ़ा दी कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते, आप नहीं मान ले, आपने मान ली, हाँ साहब हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे हूं। ये तरीका तो इस्लाम ने नहीं सिखाया। इस्लाम ने क्या तरीका सिखाया?
या अय्युहल लजीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ्इन फतबय्यनू। ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लाने वाला खबर लेकर आए, चाहे वो खबर लाने वाले तुम्हारे मौलवी साहब मिंबर से चिल्ला रहे हो, चाहे वो तुम्हारे बड़े से बड़े अल्लामा हो, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी पगड़ी हो, स्टेज से वो तुमको बात बता रहे हो, ऐ ईमान वालों, जो भी तुम्हारे सामने बात कही जाए पर तबैयों की तहकीर कर लिया करो, जांच कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम तहकीक न करने की वजह से, जांच न करने की वजह से तुम किसी बेकसूर कौम के ऊपर हमला कर दो, बेकसूर लोगों के बारे में गलत नजरिया अपना लो, और बाद में जब तुम्हारे सामने सच्चाई खुले, जब तुम्हारे सामने दलील आए तो तुमको पछताना पड़े, तुमको शर्मिंदा होना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं किसी के ऊपर कोई तंज करके नहीं जाऊंगा, न किसी के ऊपर तंज करना मेरा मकसद है, लेकिन आओ आज जरा साहब उन इल्जाम का जायजा लेने, उन एतराज का نبی کو نہیں مانتے, اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے, اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے, اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں وغیرہ وغیرہ. آؤ آج ان سارے الزامات کو ہم عدالت میں لے کر چلتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کس کی عدالت میں لے کر جائے؟ اگر ہم اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا فیصلہ خود ہم کریں گے تو دنیا کہیں گی بڑے اچھے, ملزم بھی تم ہی, جج بھی تم, جرم کرنے والے بھی تم, محسن بھی تم, ہمیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں. اگر فیصلہ کرنے کا حق ہم آپ کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کو پہلے سے ہی دشمنی ٹھان کے بیٹھے, آپ کو پہلے سے ہی غلط نظریہ بنا کے بیٹھے. آئیے ہم ان سارے الزامات کو ہم عدالت میں لے کر جاتے ہیں, جس عدالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن مومن بھی نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ان سارے الزامات کو اس عدالت میں لے کر جاتے ہیں جس عدالت کا فیصلہ نہ ماننے سے کوئی مومن بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جس معاملے کا فیصلہ اللہ کر دے, جس معاملے کا فیصلہ رسول کر دے, جس معاملے کا فیصلہ قرآن کر دے, جس معاملے کا فیصلہ حدیث کر دے, اللہ فرما رہا ہے پھر کسی مومن مرد کو, کسی مومن عورت کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے اس پر اعتراض کرے, اس کو نہ مانے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. نبی کا فیصلہ آ گیا, اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ان کو تسلیم ہی کرنا ہے, ان کو ماننا ہے. تو سب سے پہلا الزام اور سب سے بڑا الزام, اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے. غور کرو, اہل حدیث مطلب کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بھائی لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے امام صاحب کے قول کے خلاف ہمیں کوئی حدیث مل گئی, اور حدیث کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جس اہل حدیث نے بڑے بڑے اماموں, بڑے بڑے بزرگوں, بڑے بڑے ولیوں کی باتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ کی بات سے ٹکرانے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا, ذرا انصاف سے بتاؤ, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اس اہل حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کو نہیں مانتے, کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی بدخیانتی اور کتنی بڑی نہیں. اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتا ہے, لیکن جیسے مسلمان مانتا ہے ویسے عیسائی نہیں مانتے, اور جیسے عیسائی مانتے ہیں ویسے مسلمان نہیں مانے. اب عیسائی بولے کہ صاحب آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, تو ہم جواب میں تو یہی کہیں گے نا کہ صاحب ہم مانتے تو ہیں, ویسے نہیں مانتے جیسے آپ مانتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے, اللہ کا رسول مانتے, ہم یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے, اللہ کی روح ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے, یہ ساری بات ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. آج ہمارا بھائیوں پر یہ الزام لگاتا ہے اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے. آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں اہل حدیث نبی کو کیسے مانتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحدیث ربیعہ میں لائے ہیں, اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر سنا, یعنی یہ حدیث حضرت عمر فاروق منبر پر بیان کر رہے ہیں, یعنی صحابہ کا مجمع بھی سامنے موجود ہے اور حضرت عمر فاروق جیسا صحابی اس حدیث کو منبر پر بیان کر رہا ہے. حضرت عمر بیان کر رہے بخاری کے الفاظ ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابن مریم, اے لوگو مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول, میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ ہو رسول ہی کہا تم. اہل حدیث کا یہی قصور ہے, اہل حدیث کا یہی جرم ہے, یہی اثر ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی کو مانو, نبی کا کی تعظیم کرو, نبی کا احترام کرو, نبی کے مقام کو سمجھو, نبی کے اوپر درود بھیجو, نبی کا جب بھی نام آئے ادب کے ساتھ نام لو, نبی کے اوپر درود بھیجو, نبی کو خدا کے مقام تک اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ, نبی کو ان صفات سے متصف نہ کرو جو اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں, نبی کو وہ مقام نہ دو جو عیسائیوں نے عیسائی مریم کو دے دیا. ایک اور حدیث اٹھائی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بھی حدیث سنایا اور بالکل صحیح حدیث, صحیح مسلم کی شرط کے مطابق حدیث کے راوی حضرت علی کہتے ہیں مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, یا سیدنا, اے ہمارے سردار, وطن سیدنا, اے ہمارے سردار کے بیٹے, یا خیرنا, اے ہمیں سب سے بہترین انسان, ویا ابن خیرنا, اور اے ہمیں سب سے بہترین انسان کے بیٹے. غور کرو صحابی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, نبی کو اپنا سردار کہا, نبی کو سب سے بہترین انسان کہا, کوئی غلط جملہ, کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کیا جو نبی کے مقام کو بڑھانے والا ہو. لیکن اللہ کے نبی اتنا جملہ سننے کے بعد صحابی سے کیا کہتے ہیں, اے لوگوں شیطان, شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط روپ پر نہ ڈال دے, شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط راستے پر نہ ڈال دے. اے میرے صحابہ انما انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں ورسول ہوں, میں ان کا رسول ہوں, واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلتی اللہ, اے میرے صحابہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم مجھے اس مقام سے نہ بڑھانا جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے, مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ تم میرے مقام سے مجھ کو آگے بڑھاؤ. میرے پیارے بھائیو یہی حدیث ہے, اہل حدیث اسی حدیث پر عمل کر رہا ہے. اہل حدیث کا یہ کہنا ہے نبی کا پورا احترام کرو, نبی کو مانو, لیکن نبی کو اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ. تمہاری زبان سے یہ نہ نکلے کہ اللہ نعوذ باللہ عرش سے اتر کر زمین پر آ کے مصطفیٰ کا روپ دھارن کر لیتا ہے, مصطفیٰ کی شکل لے لیتا ہے. اتنا نہ نبی کے مقام کو بڑھاؤ کہ اللہ کا مقام گرا دو. نبی کے مقام کو گرانا بھی نبی کی توہین اور نبی کے مقام کو بڑھانا بھی نبی کی توہین. ہمارا بھائی بولتا ہے تم نبی کو مانتے ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے. بات تو صحیح ہے, اہل حدیث نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے اور کہتا ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں. اہل حدیث دراصل نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتا, نبی کے لیے وسیلہ مانگتا ہے, کیونکہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا حکم دیا ہے. حدیث اٹھائیے مسلم شریف کی, کتاب الصلوٰات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم مؤذن کو اذان دیتے بالکل فقولوا مثل ما یقول, تو تم اذان کا جواب ویسے ہی دو جیسے مؤذن بولتا ہے, اور جب تم اذان کا جواب دے دو ثم صلوا علی, پھر میرے اوپر درود بھیجو. ذرا غور کیجیے مسلم شریف کے الفاظ, ثم صلوا علی, پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دو اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو. آج ہمارے بہت سارے بھائی پہلے درود بھیجتے پھر اذان دیتے. نبی کیا فرما رہے ہیں, اذان کا جواب تو ثم صلوا علی, پھر میرے اوپر درود بھیجو. پھر اللہ کے نبی درود کی فضیلت بیان کرتے ہیں, فَإِنَّ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, جو ایک بار میرے نبی پر درود بھیجتا ہے, اللہ کے نبی فرمان ہے کہ جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے.
اے بھائی تھوڑا خاموش ہو, اذان کا جواب دو پھر نبی پر درود ہے, اس کے بعد اب اللہ کے نبی آگے کیا فرما رہے ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں کتاب الصلاۃ کے بارے میں.
پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. غور کرو میرے پیارے بھائیوں, تم کہتے ہو نبی کے وسیلے سے دعا مانگو, لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. اتنا فرق ہے, نبی کہہ رہے سنت اللہ لیل وسیلہ, پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو.
پھر وسیلہ کا مطلب بتاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں
فإنها منزلة في الجنة, وسیلہ
جنت کے اندر ایک اسپیشل مقام ہے, خاص مقام ہے.
ينبغي لعبد من عباد الله, اور یہ مقام اللہ صرف ایک بندے کو نوازے گا, وسیلہ کا یہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے وارجو ان اكون هو, اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ اللہ کا میں ہوں. فمنت علی الوسیلہ, تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا, جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی, حلت له شفاعتی, میں قیامت کے دن کی شفاعت کروں گا.
ہر اہل حدیث اذان کا جواب بھی سنتا ہے, اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتا ہے, اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھتا ہے جو دعا خود کے نبی نے سکھائی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ, اے اس اذان کے مالک, اس پکار کے مالک, اے اللہ تو اپنے نبی کو وسیلہ عطا فرما. ہم اپنے نبی کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں, یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیام کے لیے ہم سب کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. غور کرو میرے بھائیوں, کہاں نبی نے اپنے لیے وسیلہ مانگنے کی تعلیم دی تھی. ہمارا بھائی کہتا ہے کہ تم نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے. اس کے بعد ہمارا بھائی بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو, اور تم لوگ وسیلہ نہیں لگاتے اپنی دعا میں. سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا, اس آیت کا مطلب اس امت کے سلف نے کیا سمجھا جو ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے ہیں. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ ای بصالح اعمالکم والعمل بما یرضیہ. اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اللہ کو خوش کرو, ایسے عمل کرو جس سے اللہ راضی. وسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو. وسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی دعاؤں میں نبی کا نام لو اور یہ کہو کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگوں. اچھا یہ تو تابعی عبداللہ ابن عباس جو نبی کے صحابی ہیں اور جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی ہیں. عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد حاجت. کیا لیفٹ رائٹ لگا رکھا ہے بھائی, تھوڑا سکون سے چلنے دو ایک گھنٹہ. حاجت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضرورتیں پیش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اپنے بزرگوں کو, اپنے ولیوں کو اور میرے نبی کو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا لو. بلکہ عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی اس آیت کا مطلب بتا رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضروریات، اپنی حاجات اور اپنی فریاد. اب بتائیے ہمارا بھائی جو وسیلہ کا مطلب بتاتا ہے وہ تو دھراشائی ہو گیا، وہ تو ڈسٹروائے ہو گیا. اچھا وسیلہ کا یہ مطلب سمجھنا کہ نیک اور بزرگ لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے، یہ تو دراصل مکہ کے کافروں کا فارمولا تھا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورۃ زمر آیت نمبر 30، اے میرے نبی ان سے پوچھو کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان مورتیوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو مکہ کے کافر جواب کیا دیتے؟
ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اپنا سفارشی بناتے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کو ماننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ بنایا جائے. اور میری اس بات کی تائید مسلم شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش بند ہو گئی، تو لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، حضرت عباس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ بارش کی دعا کر دیجئے. چنانچہ حضرت عباس نے دعا کی کہ اے اللہ تیرے نبی کی زندگی میں، تیرے نبی کی موجودگی میں ہم تیرے نبی سے بارش کی دعا کرواتے تھے، اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے چچا سے بارش کی دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما. پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی نیک آدمی، اللہ کا ولی، زندہ بزرگ انسان اگر موجود ہے تو اس سے دعا کروانا یہ جائز ہے، لیکن اگر نبی کا وسیلہ لگانا یا اپنی دعاؤں میں وسیلہ نبی کا لینا جائز ہوتا تو مجھے انصاف سے بتاؤ میرے بھائیوں، تعصب کر کہ احمدار کے بتاؤ کہ جب نبی کا وسیلہ لگایا جا سکتا تھا تو لوگوں نے نبی کو چھوڑ کے نبی کے چچا سے دعا کیوں کروائی؟ ڈائریکٹ نبی کا وسیلہ لگاتے اور آسمان سے بارش ہو جاتی نا، انہوں نے نبی کے چچا سے دعا کرائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ کا جو مطلب آج ہمارا بھائی سمجھتا ہے وہ مطلب صحابہ کرام نے نہیں سمجھا. اچھا ہمارا بھائی کہتا ہے تم نبی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. تو نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ارے محبت نہیں کرتے، تم نبی کو اپنے جیسا بولتے ہو، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے، تم نبی سے محبت کیا کرتے ہو؟ پہلی بات، اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے تو غلط بولتا ہے. الحمدللہ کسی اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ہمارے جیسے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار خصوصیتوں سے نوازا، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں مسلم شریف کتاب البرائع کے بارے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول شافع، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا. واول مشفع، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. بھلا بتاؤ اس آیت کی موجودگی میں کوئی اہل حدیث یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، جب قرآن یہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو نبی سے ویسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. ایک اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اپنی اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی اپنی صفوں کو درست کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نماز میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بھلا بتاؤ ہم میں سے کون انسان اپنے پیچھے دیکھتا ہے؟ میرے نبی کو یہ مقام دیا گیا کہ میرے نبی نماز میں اپنے پیچھے دیکھتے ہیں، تو کون ایسا اہل حدیث ہے جو یہ کہے گا نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ بولتا ہے کہ جو نبی سو رہے ہیں ان کی ایک بہترین مثال میرے پاس ہے، دوسرا فرشتہ بولتا ہے کیا فائدہ ہے تو سو رہے ہیں. पहला फरिश्ता बोलता है ये सो रहे हैं, आंखें सो रही है लेकिन दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है लेकिन दिल जाग रहा है। फिर फरिश्ता मिसाल बयान करता है और मिसाल भी कितनी प्यारी बयान करता है, कहता है कि एक आदमी ने घर बनाया, घर में दावत रखी और उसके बाद एक आदमी को दावत देने के लिए भेजा। अब जिस आदमी ने उसकी दावत को कबूल किया उसको तो दावत मिली, और जिसने दावत कबूल नहीं किया उसको दावत नहीं मिली। तो फरिश्ते ने पूछा कि मिसाल का मतलब क्या है, बोले घर बनाने वाला अल्लाह है और घर से मुराद जन्नत है और दावत देने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसने आपकी दावत को कबूल किया यानी आपके ऊपर ईमान ले आया वो जन्नत में जाएगा, और जो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस बता रही है कि नबी जब सोते हैं तो नबी की आंखें सोती हैं लेकिन दिल जागता है। अब भला बताओ कौन ऐसा है नबी तुझे कहेगा कि नबी हमारे, नबी हमारे जैसे नहीं है, लेकिन हाँ जैसे हम इंसान हैं ऐसे नबी भी इंसान है। अहले हदीस ये बोलता है, अहले हदीस ये नहीं कहता नबी हमारे जैसे, अहले हदीस ये बोलता है कि नबी नूर नहीं है, नबी फरिश्ते नहीं है, नबी जिन नहीं है, नबी क्या है बशर है। और अहले हदीस ये बात भी अपनी तरफ से नहीं बोलता, ये बात भी कुरान से बोलता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मेरे नबी ऐलान कर दो कि मैं एक बशर हूं तुम्हारी तरह, यानी इंसान होने में मैं और तुम बराबर हूं। बाकी अल्लाह के नबी को जो कमाल दिए गए, जो इम्तियाजात दिए गए, जो स्पेशलिटीज दी गई, जो खसूसियतें दी गई, वो बेशुमार है और उन पर एक पूरा एक टॉपिक है, वो अभी फिलहाल उसका वक्त नहीं। और भला अहले हदीस नबी से मोहब्बत नहीं करेगा? अहले हदीस को लोग बोलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर से एक आयत याद आ गई, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। सूरह तौबा आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومتاجر ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا مطلب هو الله نے 8 چیزوں کا نام لے کر کہا, 8 چیزوں का नाम लेकर कहा कि ऐ ईमान वालों अगर ये 8 चीजें तुमको मेरे नबी से ज्यादा महबूब हैं तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, जलजले का इंतजार करो, तूफान का इंतजार करो, सैलाब का इंतजार करो, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपनी बीवियों से भी ज्यादा, अपने खानदान से भी ज्यादा, अपने भाइयों से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा, अपने कारोबार से भी ज्यादा और अपने घर बार से भी ज्यादा। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लेकर कहा कि अगर इन 8 चीजों से ज्यादा अगर तुम्हें मेरे नबी से प्यार है, मेरे नबी से मोहब्बत है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन 8 चीजों में से 1 चीज की मोहब्बत भी मेरे नबी से बढ़ सकत हो गई तो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। भला बताओ कौन ऐसा अहले हदीस है, कौन ऐसा मुसलमान है जो कुरान की आयत को पढ़ेगा और वो अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेगा? अरे अहले हदीस का तो ये ईमान है कि जब तक नबी से मोहब्बत न करे इंसान उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। वल्लाही अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, उनमें से कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। तो नबी को नहीं मानते, साबित हुआ कि अहले हदीस नबी को मानते हैं, लेकिन हमारे भाई नबी से मोहब्बत हमारे भाई भी करते हैं, अहले हदीस भी करता है, लेकिन इजहार मोहब्बत के तरीके में फर्क है। हमारे भाई कहते हैं कि नबी की मोहब्बत के नाम पर ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, हम कहते हैं वही करेंगे तो सहाबा नहीं। हम ये कहते हैं कि नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अगर कोई था, कयामत तक अगर कोई हो सकता है, तो वो नबी के सहाबा थे जिनके नबी के सच्चे मोहब्बत करने वाले होने की गवाही खुद कुरान में दी है। लिहाजा आज मोहब्बत रसूल के नाम पर जितने काम हो रहे हैं कसौटी सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा की कसौटी पर तौलते जाओ, परखते जाओ और इन तमाम चीजों को रिजेक्ट करते जाओ। अहले हदीस रिजेक्ट करता है तो उस पर ये क्लेम लगता है, ये ब्लेम लगाया जाता है कि ये नबी को नहीं मानते। अच्छा एक इल्जाम यह है कि ये लोग सहाबा को नहीं मानते,
सहाबा को नहीं मानते,
कौन सहाबा? वही सहाबा जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نبی کے جو صحابہ پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے اللہ سب کے بارے میں گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے. کون نبی کے صحابہ؟ نبی کے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول اللہ کے صحابہ تو کافروں کے اوپر سر تھے آپس میں رہتے ان کو تم دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے ان کے ماتھے تم کو ہمیشہ سجدے کے نشان سے سجے ہوئے نظر آئیں گے. ان صحابہ کو ہم نہیں مانیں. ایک بات بولو اہل حدیث صحابہ کو کیوں نہیں مانے گا جبکہ اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا ہونا ضروری ہے. ایک مثال دیتا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کو دنیا علامہ کہتی ہے میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں 3 گھنٹہ تقریر اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کا عید میلاد النبی منانا چاہیے نبی کا جشن میلاد منانا چاہیے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ سورہ دوحا کی ایک آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے رب نے جو تیرے اوپر نعمتیں نازل کی اس کو بیان کر. تو وہ علامہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تم اپنے نبی کا عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو تم کیوں نہیں کسی کا عید میلاد النبی مناتے؟ بات تو صحیح لگ رہی ہے قرآن کی آیت پڑھ رہے مولوی صاحب لیکن اہل حدیث کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب کیوں نہیں لیا جو آپ نے؟ یہ ہے اہل حدیث کا اختلاف. آیت تو وہی ہے قرآن تو وہی ہے. یہی قرآن صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. صحابہ نے کبھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی کبھی 9 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں لیا جو آج ہمارا بھائی لیتا ہے. تو اہل حدیث یہ اصول ہمارے اہل حدیث بھائی بھی سن لیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں قرآن اور حدیث لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہم ویسے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن حدیث ہر آدمی کے گھر کی کھیتی ہو جائے قرآن کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے حدیث کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے. قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کا منہج اور صحابہ کا طریقہ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ اہل حدیث اس کو ضروری مانتا ہے. اب بتاؤ اس کے باوجود کوئی کہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے تو یہ تو جھوٹ اور ظلم ہی تو ہوا. ہاں ایک بات اور بتا دوں اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود نہ ہو لیکن ایک صحابی کا عمل موجود ہے. غور سے سننا یہ اصولی بات بتا رہا ہوں. کسی مسئلے میں قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن کسی صحابی کا عمل موجود ہے تو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا یہ منہج ہے اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ اگر قرآن موجود نہیں ہے حدیث موجود نہیں ہے لیکن صحابی کا عمل ہے صحابی کا قول ہے تو وہ بھی شریعت ہے, اس کو بھی شریعت مانا جائے گا اگر وہاں پر قرآن اور حدیث موجود ہے. ہاں اہل حدیث ایک جگہ صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے, کہاں؟ اگر کسی صحابی کا کوئی عمل, کسی صحابی کا کوئی فتویٰ, کسی صحابی کا کوئی قول اگر حدیث رسول سے ٹکرا رہا ہو تو اہل حدیث یہ سوچ کر اور یہ مان کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث اس صحابی کو نہ ملی ہو, اہل حدیث اس صحابی کا احترام, اس کی تعظیم اور اس کا مقام سمجھتے ہوئے اس کا وہ عمل چھوڑ دیتا ہے, اس کا وہ قول چھوڑ دیتا ہے اور صحیح حدیث پر عمل کرے. کیا ایسا پاسبل نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے؟ آئیے ایک مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الزین میں حدیث لائے ہیں, حضرت عمر فاروق ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے, ان سے ملنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی, اندر سے کوئی جواب نہیں ملا, وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے, جب وہ خالی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں دروازے پر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا, ذرا دیکھو کون ہے, تو پتہ لگا کہ ابو موسیٰ اشعری سے آئے اور چلے گئے. بخاری نے حضرت عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا, کہا کہ جب تم میرے دروازے پر آئے ٹھیک ہے, میں نے تمہاری آواز کو نہیں سنا, اجازت نہیں دی, تم واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سلا ہوا تھا, بولے عمر اے حضرت عمر ہمیں اللہ کے نبی نے اسی کا حکم دیا تھا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ, اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے آؤ. حضرت عمر بولے میں نے تمہیں حدیث نہیں سنی ہے, تم کوئی گواہ لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ کے پاس آئے, انہوں نے کہا ایسی ایسی بات ہے, حضرت عمر نہیں مانگ رہے, گواہ مانگ رہے. ایک چھوٹے سے صحابی کھڑے ہوئے جن کی عمر کم تھی, نوجوان تھے, حضرت ابو سعید خدری, بولے چلو میں گواہی دیتا ہوں. وہ آئے اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہاں اے عمر فاروق ہم دونوں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی ہے کہ اگر مسلمان کے گھر پر جاؤ اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ. تو حضرت عمر نے جواب کیا کیا, اُتِيَ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اچھا تو اللہ کے رسول کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی, الحامی اصطفق بالاسواق. میں اصل میں مارکیٹ چلا جاتا تھا, کاروبار کرنے چلا جاتا تھا, اسی میں لگ گیا اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث مجھ سے چھوٹ گئی. یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث مارکیٹنگ کرنے کی وجہ سے, کاروبار کرنے کی وجہ سے, تجارت میں لگے رہنے کی وجہ سے مجھ سے چھپی رہ گئی. تو اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی صحابی کا کوئی قول یا اس کا کوئی عمل صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس مسئلے میں صحابی کی بات کو چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لو. اس سے صحابی کی شان نہیں گھٹے گی, صحابی کا مقام نہیں گھٹے گا, کیونکہ پاسبل ہے کہ صحابی کو وہ حدیث نہ ملی ہو. اس لیے کہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث کبھی بیان کی تو کچھ صحابہ نے سنا اور کچھ صحابہ نے نہیں سنا, یہ پاسبل تھا, یہ ممکن تھا, یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. اب اس پر کوئی کہے کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے تو بھائی اپنے دماغ کا علاج کراؤ, آگرہ بغل میں وہاں چلے جاؤ. صحابہ کو نہ ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے, صحابہ کو ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حدیث کے خلاف بھی صحابی کی بات ہو تو مانا چاہیے. دیکھیے صحابہ کا مزاج کیا تھا, وقت کا میں ایک مثال اور بتاؤں. حضرت امیر معاویہ کتنے بڑے صحابی ہیں, حضرت معاویہ کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ؟ بہت بڑے صحابی ہیں, ہم سب کے ماموں ہیں, ہم سب کے مامو ہیں, وہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں. ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں. حضرت معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اب جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے چار کونے, ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے, ایک کونے کا نام حجر اسود ہے, اور باقی کے جو دو کونے ہیں ان کو رکنین شامیین بولا جاتا ہے, ان کا رخ شام کی طرف. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استعلام کرنے لگے, یعنی ہاتھ سے جو اشارہ کیا جاتا ہے چاروں کونوں کا کرنے لگے. تو عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کر یہ کہا کہ لما تستلم هذا الرکن، اے امیر معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استعلام کیا ہے، آپ باقی کے دونوں کونوں کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ بولے لیس شیء من البیت محجورا، ارے یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر کر ہی لیا تو کون سا غلط کام ہے؟ تو خانہ کعبہ ہے، تو اللہ کا گھر، اگر باقی دو کونوں کا استعلام کر لیا تو کون سا گناہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول نے صرف دو کونوں کا کیا ہے تو آپ کو بھی صرف دو کونوں کا کیا. صحابی نے ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، گویا یہ صحابہ کا بھی مقتضی نظر تھا، یہ ان کا بھی منحج تھا کہ اگر کسی صحابی کی کوئی بات یا ان کا کوئی عمل حدیث رسول سے ٹکرائے تو حدیث کو لے لیا جائے اور ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے. اہل حدیث کا یہی کرنا ہے. اب کوئی اگر اس پر یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے تو غلط ہے. ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ اماموں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ماننے کا یہ مطلب کہ ان کی تقلید کی جائے؟ ان کی تقلید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن نے تو نہیں دیا 100%، حدیث نے تو نہیں دیا. آئیے خود ان اماموں سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا آپ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مشہور حنفی عالم علامہ ابن عابدین درر مختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. دوسرے مقام پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا قلت قولن يخالف كتاب الله وخبر الرسول فرقوا قولي، جب میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، اسی کو وہ اسی، میرا فتویٰ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، میرا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا ہے. فکلما وافق الکتاب والسنۃ، میرا جو فتویٰ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو فخذوه کو لے لو، وکلما لم یوافق، اور میرا جو فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو فتركوه کو چھوڑ دو. امام شافعی کا کہتے ہیں اجمع المسلمون على ان من اتبع نذره سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی سنت ان کو مل جائے، اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ان کو مل جائے، لم يحل لأحد ان يدعها لقول احد، تو کسی دوسرے کی بات کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا جائے. پر سب کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں. امام احمد ابن حنبل وہ تو کھل کے کہتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، ولا تقلد مالکا، امام مالک کی تقلید مت کرو، ولا تقلد شافعی، امام شافعی کی تقلید مت کرو، امام سفیان ثوری کی تقلید مت کرو، خود من حیث اخذوا، بلکہ دین کو وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے. تو میرے بھائیو ان اماموں کو ماننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر بات آنکھ موت کر مان لیا جائے. انہوں نے خود کہا کہ اگر میری بات کے خلاف صحیح حدیث مل جائے اس کو لے لو. الحمدللہ اہل حدیث کا اسی کے اوپر عمل ہے. اہل حدیث ان سارے علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ معصوم اگر کوئی ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی ہے کہ جو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں وہ اس سے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی ہے تو پیارے رسول کو دی گئی ہے. تو یہ مختصر سے وقت میں میں نے چند شبہات آپ کے سامنے پیش کیے، باتیں اور بھی تھیں، وقت کم ہے، ہمارے اور علماء کرام موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی گفتگو میں کسی مجلس میں مزید شبہات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہم بڑے درد کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ غلط فہمی اور بدگمانی کسی مسئلے کا علاج نہیں ہے. آپ آئیے، ہم آپ کو سمجھیں، آپ ہم کو سمجھیں. یہ کہنا کہ اس سے ملو مت، اس سے مصافحہ مت کرو، نکاح ٹوٹ جائے گا، اسلام ٹوٹ جائے گا، یہ سب فارمولے پرانے ہو گئے میرے بھائیو. آج تحقیق کا دور ہے، آج دنیا بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں مانتی. آپ آئیے مسلک اہل حدیث کو جانیے سمجھیے. میں آپ کو اس اسٹیج سے دعوت دیتا ہوں, کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, ہم آپ کا پورا سپورٹ کریں گے. آپ محبت کے ساتھ آئیں, ہم محبت کے ساتھ اپنا مسلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو حق ہو اس کو قبول کر لیجیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کو حق بات کو سننے, حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے بھائیوں کو جو غلط فہمی میں جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ان کو ہمارے مطلب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مطلب کے طور پہ کہا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جانچنا پرکھنا ہو, کسی بھی چیز کا امتحان لینا ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ اے ٹو زیڈ سب کچھ پوچھا جائے, پاسبلٹی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک کتاب 1000 صفحہ پر مشتمل ہے اور ایک طالب علم سے یہ امتحان لینا ہے کہ کتاب کی تیاری کی کیسی ہے, تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ 1000 صفحہ ایک طرف سے کچھ کچھ چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں, اس کو بہت